السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں مذہبی اقلیتوں کا قومی دن، جبری طور پر مذہب کی تبدیلی باعث تشویش ہے۔ پاکستان میں ہندو برادری کے سرگرم کارکنوں کا اظہار خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
متنازع سائبر کرائم بل قومی اسمبلی سے منظور، انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کی تنظیموں اور بعض سیاسی جماعتوں کے اراکین کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کوئٹہ میں وفاقی شرعی عدالت کی گاڑیوں کے قافلے کے قریب بم دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد زخمی۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ستار کاکت، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
بھارت میں سال 2015 میں مذہب کی بنیاد پر قتل، حملے اور فسادات کے واقعات پیش آئے۔ امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ، اقلیتی گروپوں کی جانب سے تشویش کا اظہار۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، روس کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ شامی شہر حلب کے گرد و نواح میں ہر روز 3 گھنٹوں کے لیے فائرنگ روکیں گے تاکہ لوگوں تک امدادی اشیاء پہنچائی جا سکیں۔ شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں مصروف نیٹو اتحاد کے اعلی کمانڈر کا کہنا ہے کہ شام میں اس گروپ کے غیر ملکی جنگجوؤں کا مضبوط گڑھ جلد ہی شامی ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیبیا میں حکومت کی حامی افواج نے بتایا ہے کہ انہوں نے سرت شہر میں داعش کے صدر دفتر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اور ریو اولمپکس مقابلوں کے 5ویں روز بھی امریکی کھلاڑی چھائے رہے، اپنے ملک کے لیے مزید طلائی تمغے جیتے ہیں۔ اور پاکستان کے مایہ سابق کرکٹر حنیف محمد جمعرات کو کراچی میں انتقال کر گئے، ان کی عمر 81 برس تھی۔ خبروں کی تفصیل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر برائے مذہبی آزادی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو روکنے کے لیے موجود قوانین پر اکثر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور زبردستی غیر مسلموں کا مذہب تبدیل کرانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے محمد عاطف کی ایک رپورٹ۔
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بعض مسلمان ملکوں میں توہین اور تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن جن ملکوں کے قوانین یا معاشرتی روایات توہین یا تبدیلی مذہب پر سزائے موت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہاں کے تمام شہریوں کو حملوں کے خطرے کا سامنا رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے معاشروں کے کمزور طبقات، خصوصاً اقلیتیں، خواتین اور غریب زیادہ غیر محفوظ ہیں۔
The purpose of this annual report is not to lecture.
اس رپورٹ میں پاکستان کو بھی ان ممالک میں شمار کیا گیا ہے جہاں توہین مذہب یا تبدیلی مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق اقلیتی طبقات سے ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ایمبیسیڈر ایٹ لارج برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ڈیوڈ سیپرسٹین نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں سزائے موت کی بحالی نے اس مسئلے کو زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے۔ اپنے مذہبی عقائد کی پیروی کرنے پر اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کسی کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، سزائے موت تو بعد کی بات ہے۔ بھارت میں گائے کا گوشت رکھنے یا کھانے کے شعبے میں مسلمانوں اور دلتوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر امبیسیڈر نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں پر اکثر گائے ذبح کرنے کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے حملہ کیا جاتا ہے، اگر یہ درست بھی ہو تو انہیں گائے کا گوشت کھانے کی اجازت ہونی چاہیے اور کسی پر مذہبی بنیادوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ کو جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں امریکی حکومت کے اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ اس نوعیت کے قوانین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایمبیسیڈر ایٹ لارج ڈیوڈ سیپرسٹائن نے کہا کہ مذہبی پابندیاں بے گناہ لوگوں کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ محمد عاطف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور پاکستان میں اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ہندوؤں نے جبرن مذہب تبدیل کرانے کے معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں دی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد یا مذہبی اقلیتوں سے متعلق قومی دن ہر سال 11 اگست کو منایا جاتا ہے, اور رواں سال اس دن ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنوں نے کہا ہے کہ ان کی برادری سے تعلق رکھنے والوں, خاص طور پر لڑکیوں کی مبینہ طور پر جبرن مذہب کی تبدیلی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. قومی اسمبلی میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے رکن رومیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی یقیناً ہندوؤں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے.
میجر پرابلم جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے مائنورٹیز کے ساتھ, وہ پرائرٹی کے اندر تو یہی ہے فورسڈ کنورژن, اور مین اسٹریم کی جو بات کی گئی بالکل مین اسٹریم سے اس وقت کافی ہم دور ہیں. اور جو قائدزم جو قائدزم نے کہا تھا کہ آپ کو ایکول رائٹس ہوں گے اور آپ برابر کے حقدار ہوں گے, آج تک تو ہمیں اسکولوں کے اندر جو ہے وہ شریمد بھگوت گیتا بھی نہیں پڑھائی جاتی, بائبل بھی نہیں پڑھایا جاتا, اسلامیات کی جگہ پہ ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے, کہتے ہیں کہ ٹیچر نہیں ہے. تو ڈسکریمنیشن تو ہے اس وقت, مگر اب ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ دھرتی کو ماں سمجھتے ہیں اور دھرتی سے محبت کرتے ہیں, کوئی اس کے لیے دھرتی چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اپنے مسئلے یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ہی بیٹھ کے حل کریں گے. اور
ملک میں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے اس صورتحال پر ایسے وقت بات کی جا رہی ہے جب ایک روز قبل ہی بدھ کو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق صورتحال میں ابتری ظاہر کی گئی تھی, اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین پر تشویش کا اظہار کیا گیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں توہین مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں, اور انہی قوانین کے باعث پاکستان میں اس وقت 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں. رپورٹ کے مطابق توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق اقلیتی برادری سے ہے. تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف کہتے ہیں کہ پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں کو جہاں دیگر مسائل کا سامنا ہے, وہیں وہ دہشت گردوں کے بھی نشانے پر ہیں.
ریلیجیس مائنورٹیز خاص کر کافی ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں پاکستان میں, یہ سوشل لیول پہ بھی ہے, یہ لیگل لیول پہ بھی ہے, اور اس میں جو ہمارے یہ ریلیجنس ملیٹنٹ گروپس میں اضافہ ہوا ہے جو کہ کافی امپیونٹی سے آپریٹ کرتے ہیں, ریلیجنس مائنورٹیز کو ان سے بھی بہت خطرہ ہے.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین جاوید عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو انفرادی طور پر مشکلات کا سامنا تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کے بقول بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس معاملے کا, پاکستان کے لوگ بڑے کلیئر ہیں, ہم نے مرارٹی کی ہمیشہ عزت کی ہے, ان کو وہی رائٹ آفر ہے جو ہمیں رائٹ آفر ہے, اور ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک کوئی انڈیویجل کیس ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے نیشن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کسی طرح بھی یہاں کوئی پرابلم ہے.
جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری سے متعلق جب بھی شکایت سامنے آئی تو ان کی کمیٹی نے ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا کہ نچلی سطح سے لے کر پارلیمان تک پاکستان میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو نمائندگی حاصل ہے, اور وہ اپنے حقوق کے لیے بلا خوف و خطر آواز بلند کر سکتے ہیں. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں آباد تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلا امتیاز مساوی حقوق فراہم کیے جائیں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی محکمہ خارجہ کی مذہبی آزادیوں کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سن 2015 میں بھارت میں مذہبی محرکات کی بنا پر لوگوں کو مارا گیا, حملے کیے گئے اور جبرن مذہب تبدیل کرایا گیا. اس کے علاوہ بلوے ہوئے اور لوگوں کے اپنے مذہبی عقائد تبدیل کرنے پر پابندیاں لگائی گئیں. اس پر رد عمل کا ظاہر کرتے ہوئے بھارت نے جو کچھ کہا ہے, نئی دہلی سے سہیل انجم بتا رہے ہیں.
مذہبی آزادی سے متعلق امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں سال 2015 میں مذہب کی بنیاد پر قتل, حملے, فسادات, جبریہ تبدیلی مذہب اور اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کرنے کی انفرادی آزادی پر روک کے واقعات پیش آئے ہیں. بدھ کے روز جاری کی جانے والی اس رپورٹ کے مطابق مذہبی اقلیتی گروپوں نے حکومت کے امتیازی رویے اور حکومتی اہلکاروں کے اس مشورے پر کہ سرکاری اسکولوں میں ہندوازم کی تعلیم دی جائے تشویش کا اظہار کیا. مرکزی، ریاستی اور مقامی سطح پر سرکاری افسران نے اقلیتی گروپوں کے خلاف تفریق پر مبنی بیانات دیے اور مذہبی تشدد کے شکار لوگوں کی شکایت پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. سال 2015 کے لیے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق یہ رپورٹ واشنگٹن میں وزیر خارجہ جان کیری کی غیر موجودگی میں نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جاری کی. ادھر بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی سفیر ربی ڈیوڈ ناتھن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ نے مذہبی تشدد اور گایوں کے تحفظ کے نام پر جارحیت کے واقعات کے خلاف حکومت کے سست ایکشن پر بھارت پر واضح انداز میں اپنی تشویش ظاہر کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کو لاحق خطرات دور کیے جانے کی ضرورت ہے. بھارت کے مذہبی گروپوں نے امریکی رپورٹ کا خیر مقدم کیا اور ایک مخصوص نظریے کے حامل افراد کی جانب سے مذہبی اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا. دہلی کے ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اس حکومت نے حلف تو آئین کا لیا ہے لیکن وہ احکامات آر ایس ایس کے صدر دفتر سے لیتی ہے.
جب سے مودی جی کی سرکار آئی ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی جو روح ہے، جو لیٹر اینڈ اسپرٹس ہیں، جو مذہبی آزادی اور کام کرنے کی آزادی، سوچنے کی آزادی، مختلف آزادی جو دی گئی ہے، وہ اس وقت دو سال ڈھائی سال میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ نہ صرف زبردستی کی جا رہی ہے بلکہ خوف و ہراس بھی مسلمانوں کے بیچ میں بھی، اقلیتوں کے بیچ میں بھی، دلتوں کے بیچ میں بھی، او بی سی کے بھی ایک سیکشن کے بیچ میں بھی بہت تیزی سے پیدا ہو رہا ہے. یہ قطعی طور پہ کانسٹیٹیوشن سے میل نہیں کھاتا.
آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے کہا کہ یہ حکومت کے سوچنے کا وقت ہے کہ بھارت کے سب سے بڑے حلیف امریکہ نے یہاں کی مذہبی آزادی کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے.
یہ ہندوستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ آج مودی حکومت کا جو سب سے بڑا حلیف ہے اوباما ایڈمنسٹریشن، اس کی وزارت خارجہ، اس کی جو مذہبی رواداری کی پوری سلیٹ ہے، وہ جو داغدار ہوئی ہے، اس کا سوال نہیں اٹھا رہے. تو یہ ہندوستان بدنام ہو رہا ہے. اس رپورٹ کے آنے کے بعد ثابت ہو گئی ہے بات کہ یہاں پر جو انٹالرنس ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے.
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کی پابند ہے اور اس کے خلاف قدم اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس. حکومت تمام اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے تحفظ میں یقین رکھتی ہے. وزارت داخلہ نے منگل کے روز ایک ایڈوائزری جاری کر کے تمام ریاستی حکومتوں سے کہا کہ وہ گائے کے تحفظ کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے والوں کو برداشت نہ کریں بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے مایوناز سابق کرکٹر حنیف محمد جمعرات کو کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 81 برس تھی. حنیف محمد گزشتہ ماہ سے سانس کی تکلیف کے باعث کراچی کے آغا خان ہسپتال میں زیر علاج تھے. وہ ایک عرصے سے پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے اور سن 2013 میں لندن سے ان کا علاج بھی ہوا تھا. 1934 میں غیر منقسم ہندوستان کے علاقے جوناگڑھ میں پیدا ہونے والے حنیف محمد کا شمار پاکستان کے مایوناز کرکٹرز میں ہوتا تھا، جبکہ وہ لٹل ماسٹر کے نام سے معروف تھے. انہوں نے 1952 سے 1969 کے درمیان 55 کرکٹ ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ان کا انفرادی اسکور 337 رنز تھا. انہیں دنیائی کرکٹ میں طویل ترین اننگز کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، جو کہ 924 منٹ یعنی 15 گھنٹے سے زائد ہے، اور یہ ریکارڈ 40 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا ہے. حنیف محمد نے سر ڈان بریڈمن کا ریکارڈ توڑتے ہوئے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے زیادہ انفرادی رنز بنائے. انہوں نے 499 رنز اسکور کیے، لیکن 500 رن بنانے کے دوران وہ رن آؤٹ ہو گئے. ان کا یہ ریکارڈ برائن لارا نے 1994 میں توڑا. ترکی نے شمالی عراق میں کرد باغیوں کے ٹھکانوں کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے اور استنبول میں کرد نواز سیاسی دفتروں پر چڑھائی کر دی ہے. اس سے پہلے جنوب مشرقی ترکی میں مہلک بم دھماکے ہوئے تھے جن کا الزام باغیوں پر عائد کیا گیا تھا. سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ فضائی حملوں میں متعدد باغی مارے گئے. ترکی کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان پر اس طرح کے فضائی حملے کرتا رہتا ہے جو عشروں سے باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں. پولیس نے استنبول میں جمعرات کے روز چھاپوں کے دوران 17 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا. بدھ کے روز بم دھماکے ہوئے تھے جن میں ایک قزل تیپے کے قصبے میں ہوا اور اس میں 3 افراد مارے گئے, جبکہ دوسرا کار بم دھماکہ دیار باکر کے تاریخی مقام پر ہوا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے دھماکے میں مارے جانے والوں کے عزیزوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ترکی کے ساتھ امریکہ کے اظہار یکجہتی کا اعادہ کیا ہے. ایک ترک ایڈمرل اس دوران لاپتہ ہو گئے ہیں جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ کی درخواست کی تھی. اس سے قبل ترک حکام نے انہیں ملک واپس آنے کے احکامات جاری کیے تھے تاکہ وہ فوجی جاسوسی کے الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا کریں. ترک بحریہ کے ریئر ایڈمرل مصطفیٰ اوغرلو ورجینیا میں واقع نیٹو اتحادی کمانڈ کے نارفاک کے صدر دفتر میں تعینات رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اپنے شناختی کاغذات حوالے کرنے کے بعد وہ 22 جولائی کو لاپتہ ہو گئے تھے. 15 جولائی کی بغاوت کے بعد گزشتہ ماہ ترک حکام نے اوغرلو سے گھر لوٹنے کے لیے کہا تھا. ایک ترک اہلکار نے رائٹرز خبرساں ادارے کو بتایا ہے کہ ناکام بغاوت کے بعد امریکہ میں تعینات دیگر 2 اہلکاروں کو ترکی واپس بلایا گیا تھا, تاہم ان میں سے کسی کو بھی حراست میں نہیں لیا گیا. امریکی بحریہ کے ایک اہلکار نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ 100 سے زائد ترک فوجی اہلکار امریکہ میں ہیں, جن میں سے کچھ نیٹو کے اڈے پر جبکہ تبادلے کی بنیاد پر کچھ اہلکار امریکی فوجی اداروں سے منسلک ہیں. اوغرلو ان سینکڑوں ترک فوجی عہدیداران میں سے ہیں جنہیں 22 جولائی کو اپنے فرائض سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں مصروف اتحاد کے اعلیٰ کمانڈر کا کہنا ہے کہ شام میں اس گروپ کے غیر ملکی جنگجوؤں کا مضبوط گڑھ جلد ہی شامی ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں آ جائے گا. امریکی جنرل شان میک فارلینڈ نے بغداد سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پینٹاگون میں صحافیوں کو بتایا کہ مومبچ میں دشمن کی مزاحمت روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتی جا رہی ہے. میک فارلینڈ گزشتہ ستمبر سے داعش کے خلاف لڑائی کے اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اتحاد اس حکمت عملی کے بارے میں بھی سیکھ رہا ہے کہ رقہ میں داعش کے خلاف لڑائی کو کیا شکل دی جائے. رقہ شام میں داعش کی نام نہاد خلافت کا دارالخلافہ ہے اور اس پر حملے کا دار و مدار مومبچ میں جاری لڑائی پر منحصر ہے. سن 2014 میں داعش نے مومبچ پر قبضہ کیا تھا اور یہ شہر داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں اور چوری شدہ سامان کے نقل و حمل کے لیے ایک اہم گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. ادھر شام کے شہر حلب میں موجود ڈاکٹروں کے گروپ نے امریکہ کے صدر براک اوباما کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں علاقے میں ہونے والی تباہی کا احوال بیان کرتے ہوئے شہر کا محاصرہ اور شہریوں پر حملے ختم کروانے کے لیے اقدام کی درخواست کی گئی ہے. 5 سال قبل جنگ شروع ہونے سے قبل حلب شہر کا دوسرا بڑا شہر تھا جہاں تسلط قائم کرنے کے لیے باغیوں اور سرکاری فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے. اس لڑائی میں شفا خانوں پر بھی کئی حملے ہو چکے ہیں اور اسی تناظر میں ڈاکٹروں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو 1 ماہ کے اندر حلب سے صحت کی سہولتیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. ادھر روس کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ شامی شہر حلب کے گرد و نواح میں ہر روز 3 گھنٹوں کے لیے فائرنگ روکے گا تاکہ لوگوں تک امدادی اشیاء پہنچائی جا سکیں. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
روسی فوجی جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سرگئی رودسکوئی کے الفاظ ہیں.
Для гарантирования полной безопасности прохода колонн внутрь Алеппо завтрашнего дня.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حلب شہر کے اندر کونوائی کی نقل و حرکت کی مکمل سیکیورٹی کل صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے دوپہر تک ہوگی, مقامی وقت کے مطابق 7 سے 10 بجے تک, جس دوران کسی بھی قسم کا فضائی اور زمینی فوجی آپریشن روک دیا جائے گا. اقوام متحدہ نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ شامی شہر حلب میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو صاف پانی اور بجلی تک رسائی نہیں. اس نے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی مرمت اور انسانی امداد پہنچانے کے لیے لڑائی روکنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے بارہا ہفتے وار 48 گھنٹوں کے لیے انسانی بنیاد پر لڑائی بند کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ حلب کے شہریوں کو ضروری امداد پہنچائی جا سکے اور انہیں وہاں سے نکالا جا سکے۔ حلب شام کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ 5 سال قبل یہاں پر خانہ جنگی شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ باغی اور حکومت نواز فورسز کے درمیان لڑائی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے شامی سفارتکار سٹیفن دی مستورا نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اگست کے آخر میں شامی مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہوگا، لیکن حلب میں لڑائی کی شدت کی وجہ سے اس میٹنگ کے منعقد ہونے پر شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے مغربی سفیروں کا کہنا ہے کہ لڑائی کی مکمل بندش کے بغیر بنیادی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امن کے بجائے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ پوٹن کی طرف سے یہ بیان کرائمیا میں ہونے والے حملوں کے بعد سامنے آیا ہے، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی منصوبہ بندی یوکرین کی فوج اور انٹیلیجنس فورسز نے کی ہے۔ پوٹن نے بدھ کو ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، روسی زبان میں صدر پوٹن کہہ رہے ہیں، تشدد کو بڑھاوا دینے کی کوشش اور تنازع پر اکسانے سے ان کا مقصد صرف یوکرینی عوام کی توجہ ان لوگوں سے ہٹانا ہے جنہوں نے کیف میں اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے، جو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور عوام سے اسے چرا لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بلا شبہ بنیادی ڈھانچے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مزید مؤثر اضافی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ تاہم یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پوٹن کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں یکساں طور پر غیر سنجیدہ اور پاگل پن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرائمیا کا قبضہ ختم کرانے کے لیے ہم کبھی بھی دہشت گردی کو استعمال نہیں کریں گے۔ پوروشینکو نے بدھ کو کہا کہ یوکرین اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی بحالی کے لیے صرف سیاسی اور سفارتی راستوں پر یقین رکھتا ہے۔ لیبیا میں حکومت کی حامی افواج نے بتایا ہے کہ انہوں نے سرت شہر میں داعش کے صدر دفتر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ بیان لیبیا کی قومی وحدت پر مشتمل حکومت جی این اے سے وفادار افواج نے جاری کیا ہے۔ داعش کو سرت سے باہر دھکیلنے کے لیے امریکی فضائی حملے جاری ہیں۔ سرت ایک کلیدی ساحلی شہر ہے جسے یہ دہشت گرد گروپ اپنی کاروائیوں کے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے نوجوان تیراک کائل چامرس اور اولمپکس میں 100 میٹر فری اسٹائل تیراکی کے مقابلے میں طلائی تمغہ جیت کر 48 سالوں میں اعزاز حاصل کرنے والے آسٹریلوی تیراک بن گئے ہیں۔ 18 سالہ چامرس نے 47.58 سیکنڈز میں یہ مقابلہ جیتا۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی طرف سے ان مقابلوں میں 1968 میں میکسیکو سٹی میں ہونے والے اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا گیا تھا۔ ریو اولمپکس مقابلوں کے 5ویں روز بھی امریکی کھلاڑی چھائے رہے اور اپنے ملک کے لیے مزید طلائی تمغے جیتے۔ خواتین کے تیراکی کے مقابلوں میں کیٹی لیڈکے سونے کا ایک اور تمغہ جیتتے ہوئے ریو اولمپکس کے 200 میٹر انفرادی میڈلے تیراکی کے جمعرات کو ہونے والے فائنل تک رسائی میں بھی کامیاب ہو گئیں۔ یہ ریو اولمپکس میں ان کا تیسرا گولڈ میڈل تھا۔ مردوں کے 200 میٹر بریسٹ اسٹروک تیراکی کے مقابلے میں دمتری بالندن نے اپ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے پہلی بار سونے کا تمغہ جیتا۔ فٹ بال کے مقابلوں میں میزبان ٹیم برازیل نے ڈنمارک کو 4-0 سے شکست دیتے ہوئے کوارٹر فائنلز کی دوڑ میں خود کو شامل رکھا۔ بارش اور تیز ہواؤں کے باوجود روڈ سائیکلنگ کے مقابلے ہوئے اور اس میں امریکہ کی دفاعی چیمپئن کرسٹین آرمسٹرانگ نے سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ دونوں کھلاڑی ریو اولمپکس کے بعد ریٹائر ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ باسکٹ بال میں امریکی ٹیم کے قائد کار ملنتھو نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی ٹیم کی فتح کے بعد امریکی اولمپکس باسکٹ بال کی تاریخ کے سب سے زیادہ اسکور کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پولیس کے ہاتھوں گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعات جو اکثر اوقات افریقی امریکی کمیونٹی کے اندر ہوتے ہوئے ہیں گزشتہ دو برسوں سے خبروں میں نمایاں رہے ہیں، اور اسی طرح حالیہ مہینوں میں پولیس اہلکاروں کو ہدف بنا کر گولیاں مارنے کے واقعے کی خاصی تشہیر ہوئی ہے۔ پولیس اور افریقی امریکی کمیونٹی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سبب بننے والے اسلحے سے منسلک تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات ریاست کیلیفورنیا کے لاس اینجلس جیسے شہروں میں حفاظتی بندوبست کو یقینی بنانے کے لیے سڑکوں اور فضاؤں میں پولیس کی موجودگی بڑھانے کو فروغ دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی نے لاس اینجلس کے جنوبی حصے میں افلاس زدہ اقلیتی آبادیوں کا دورہ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہاں اب کس طرح پولیس اس نئی بے رحم حقیقت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
یہ بچے اس نسلی تناؤ سے لا علم ہیں جو افریقی امریکیوں کی بہت سی آبادیوں اور پولیس کے درمیان موجود ہے۔ انہیں صرف یہ پتا ہے کہ وہ اس پولیس آفیسر کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں جن کے پاس ایک اچھی کار بھی ہے۔ لاس اینجلس کے محکمہ پولیس کے زیدی بورکوس کہتے ہیں، میں پارک میں آنے والے ان بچوں کے لیے ایک مثالی کردار بنتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں کمیونٹی میں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک پولیس آفیسر ہونے کی اپنی حیثیت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے زیدی بورکوس کے۔ لاس اینجلس پولیس کا کہنا ہے کہ کمیونٹی کے اندر ان کی اس طریقے سے شمولیت نفاذی قانون کے مقامی اداروں کے متعلق پائی جانے والے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن لاس اینجلس کے سٹی ہال کی جانب جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس کے بارے میں منفی نظریات موجود ہیں۔ بلیک لائفز میٹر نامی تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہرین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس پولیس کے سربراہ کو برطرف کیا جائے۔ وہ ایک کمیشن کے ان نتائج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کے محکمہ پولیس کے ایک اہلکار نے اس وقت قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جب اس نے گزشتہ سال ایک سیاہ فام عورت کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ عورت ایک چاقو کے ساتھ پولیس کے اہلکار کی جانب بڑی تھی کا سامنا ہے۔ یہ الفاظ تھے ملینا عبداللہ کے۔ لاس اینجلس کے لیے نسلی کشیدگیاں کوئی نئی بات نہیں ہیں۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے پولیس کے ہاتھوں ایک افریقی امریکی روڈنے کنگ کی مار پیٹ کے بعد ہونے والے ہنگامے کیپٹن اینڈرو نیمن سمیت لاس اینجلس میں رہنے والے لوگوں کے یادوں میں اب بھی تازہ ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، وائن اور سوشل میڈیا کے دوسرے ایپس نے عوام اور شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ اپنا اسمارٹ فون لے کر باہر نکلیں اور کسی ڈرامائی صورتحال کی ویڈیو بنائیں اور اسے کسی سیاق و سباق اور کسی فہم و شعور کے بغیر فوراً دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ الفاظ تھے کیپٹن نیمن کے۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نے پولیس کو زیادہ جواب دہ بنا دیا ہے۔ تاہم اس بحث کے دونوں فریقوں کا کہنا ہے کہ تاثر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس مسجد کی لاس اینجلس کی عہدیدار ملینا عبداللہ کا کہنا ہے،
So we want our funds to be used for things like livable wage jobs.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فنڈز گزر بسر کے اخراجات کی مناسبت سے تنخواہوں کی ادائیگی، ذہنی معذوروں کے علاج معالجے کے لیے وسائل، اسکول کے اوقات کے بعد کے تعلیمی پروگراموں اور کام کے تحفظ اور اس پر نظر رکھنے پر صرف ہونے چاہیے۔ یہ الفاظ تھے ملینا عبداللہ کے۔ لاس اینجلس کے جنوبی حصے میں زیادہ تر رہنے والے لوگوں کو گینگ کی سرگرمیاں روکنے سے متعلق اس طرح کی تقریبات میں پولیس کی زیادہ موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں۔ جنوبی لاس اینجلس کے ایک رہائشی بابی جانسنز کہتے ہیں، ہمارے پاس پولیس کے اچھے اہلکار ہیں اور ہمارے پاس برے اہلکار بھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں اس طرح کی تقریبات میں اپنے ارد گرد اکثر و بیشتر صرف اپنے اچھے اہلکاروں کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے بابی جانسن کے۔ پولیس اور کمیونٹی میں رہنے والے افراد اس چیز پر متفق ہیں کہ تعلقات قائم کرنے کی اس طرح کی کوشش اعتماد کی بحالی کی جانب ایک قدم ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. کوئٹہ میں ایک بڑے بم حملے کے چند ہی روز بعد جس شہر کے سینئر وکلا کی ایک بڑی تعداد ماری گئی تھی، ایک اور بم دھماکے میں جس کا ہدف ایک جج تھے، متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں رواں ہفتے کے اوائل میں ایک مہلک خودکش بم دھماکے کے بعد جمعرات کی صبح ایک اور بم دھماکہ ہوا جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے زرغون روڈ پر جس وقت یہ دھماکہ ہوا، اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج ظہور احمد شاہوانی کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور بظاہر اس بم حملے کا نشانہ بھی یہی قافلہ تھا. دھماکے سے جسٹس شاہوانی تو محفوظ رہے، لیکن ان کے قافلے میں شامل پولیس کی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس پر سوار انسداد دہشت گردی فورس کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز اور امدادی کارکنوں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا.
جی، جج کی گاڑی تھی، جج صاحب کی گاڑی گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی، اس میں 3 سے 4 کلو گرام جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا ایکسپلوزیو، اور اس میں کوئی بال بیئرنگز وغیرہ نہیں تھے. اور دیکھیے، یہی ریزن ہے کہ یہ مصروف شارع ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، موٹر سائیکل پہ آ کے وہ پلانٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیوں سے جو ہمارا مورائل ہے اس کو وہ نیچے نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم وی آر ان کانفلکٹ زون، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے نئے ریزولو کے ساتھ ہم اس جنگ کو لڑیں گے. اور بہت جلد ہم کوئٹہ میں، جس طرح کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، ہم اپنی سیکیورٹی میئرز کو ریویو کر رہے ہیں، اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فزیکلی بھی گراؤنڈ میں نظر آئے گا کہ ایک چینج ہے.
ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور عوام کو حقیقی معنوں میں تبدیلی نظر آئے گی. اس واقعے کی تاحال کسی فرد یا گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کے علاوہ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ایسی مہلک کاروائیاں کرتی رہتی ہیں. یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب بلوچستان پیر کو کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے بم حملے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت پر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. پیر کو عملاوروں نے پہلے ایک وکیل رہنما بلال انور قاسی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا، اور جب ان کی لاش سول اسپتال منتقل کی گئی تو وہاں وکلا اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی. تو اسی اثنا میں یہاں ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. دنیا اثنا حکام کے مطابق بدھ کی شب سے کوئٹہ کے مضافات میں فرنٹیئر کور، پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کے اہلکاروں نے مشتبہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے ایک کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس کارروائی میں لگ بھگ 700 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. واضح رہے کہ کوئٹہ میں حملے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اعلان کیا تھا کہ صوبائی دارالحکومت سمیت جہاں بھی عسکریت پسندوں کی اطلاع ملے گی وہاں کارروائی کی جائے گی. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان کے ایوان زیر نے جمعرات کے روز سائبر جرائم روکنے کے متنازعہ بل کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس کے مخالف سرگرم کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ اسے آزادی تقریر پر پابندی لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے اسلام آباد سے.
پاکستان کے ایوان زیر یعنی قومی اسمبلی نے جمعرات کو ترمیم شدہ سائبر کرائم بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. یہ مسودہ قانون ایوان والا سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے، لہذا اب یہ صدر مملکت ممنون حسین کے پاس بھیجا جائے گا، جن کے دستخط سے یہ باقاعدہ قانون کی صورت اختیار کر لے گا. کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے لیے بنائے گئے اس مجوزہ قانون کی حزب مخالف کی بعض جماعتیں، انٹرنیٹ صارفین کے حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مخالفت کرتی آ رہی ہیں. حکومت نے تمام تر مخالفت کے باوجود رواں سال اپریل میں سائبر کرائم بل 2015 قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا تھا، اور سینٹ میں بھیجے جانے پر حزب مخالف اور دیگر فریقین کی مشاورت سے تجویز کردہ متعدد ترامیم کے ساتھ اسے گزشتہ ماہ منظور کرتے ہوئے دوبارہ ایوان زیری میں بھیجا گیا تھا. اس بل میں مختلف سائبر جرائم کے زمرے میں آنے والے کسی بھی جرم کے تحت 14 سال تک کی قید کی سزائیں اور 5 کروڑ روپے تک کے جرمانے عائد کیے جا سکیں گے۔ بل کے مطابق سائبر جرائم کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی مشاورت سے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی، جن کے فیصلوں کے خلاف 30 دن میں اعلی عدلیہ میں اپیل کی جا سکے گی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے منافرت پھیلانا، بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر جاری کرنا، دہشت گردوں کی معاونت، دھوکہ دہی اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے غلط استعمال پر قید کی سزائیں اور جرمانے عائد کیے جا سکیں گے۔ بل کی منظوری سے قبل بھی قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی سب سے بڑی 2 جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ پیپلز پارٹی کی رکن پارلیمنٹ نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت نے بل میں تبدیلی کے لیے سفارشات دی تھیں، لیکن اس کے مضمرات کے پیش نظر وہ اب اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جلد بازی میں اسے منظور کر رہی ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔
یہ بنیادی طور پر جو آئین کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انفارمیشن، اس کی یہ نفی کرتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ سول سوسائٹی میں، یوتھ میں اس کے حوالے سے تشویش ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک وائبرنٹ سوشل میڈیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس قانون کو بلا سوچے سمجھے جلد بازی میں حکمران جماعت پاس کر رہی ہے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے، اور اس کے برے نتائج نکلیں گے، اور اس سے کوئی بھی معاشرے میں سول سوسائٹی ہو، یوتھ ہو، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے پروگریسو اور لبرل پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس سے ناخوش ہوں۔
انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد کہتے ہیں کہ بل سے متعلق ان کے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ بل بنیادی شخصی آزادی پر قطغن کے مترادف ہوگا۔
خاص طور پر پولیٹیکل ایکسپریشن اور مذہبی آزادیاں جو ہیں وہ اس بل کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی۔ ہمارے یہاں پولیٹیکل ایکسپریشن بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے، موبلائز کرنے کے لیے سائبر اسپیس کا استعمال کرتے تھے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے تھے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے تھے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اب یہ سب ان سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس میں ایسی کازز ہیں، ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جن کی وجہ سے اگر گورنمنٹ اور اتھارٹیز چاہیں گی تو اس لا کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہماری جو بنیادی شخصی آزادیاں ہیں ان پر بے طرح قدغن لگا سکتی ہیں۔
تاہم حکومت اس تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ طویل مشاورت کے بعد ہی اسے حتمی شکل دی گئی اور اس کا مقصد دور حاضر کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد لینا ہے۔ حکومت کے بقول اس بل پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، جو سال میں 2 مرتبہ اس کی کارکردگی سے ایوان کو آگاہ کرے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی خبر دی کہ پاکستان کے مایا ناز سابق کرکٹر حنیف محمد جمعرات کو کراچی میں انتقال کر گئے، ان کی عمر 81 برس تھی۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
دنیائے کرکٹ کا ایک بڑا نام لٹل ماسٹر یعنی کہ حنیف محمد جمعرات کو طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ حنیف محمد سرطان کے مرض میں مبتلا تھے اور ایک عرصے سے ان کا علاج جاری تھا۔ پچھلے دنوں ان کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے انہیں کراچی کے ایک نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حنیف محمد کو سانس لینے میں تکلیف کی شکایت تھی۔ جمعرات کو حنیف محمد کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں انتہائی نگہداشت دی جا رہی تھی، اور دوپہر کو تو ان کے انتقال کی خبریں بھی منظر عام پر آ گئی تھیں، جس کی بعد میں تردید کر دی گئی تھی۔ لیکن بالآخر جمعرات کی شام ہسپتال کے ترجمان کے حوالے سے مقامی ذرائع ابلاغ میں پھر سے لٹل ماسٹر حنیف محمد کے انتقال کی خبریں نشر ہوئیں۔ حنیف محمد کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ملک کے مایا ناز محقق عقیل عباس جعفری نے کہا کہ حنیف محمد 1934 میں بھارتی گجرات میں جوناگڑھ میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں کرکٹ کو عوام میں مقبول کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔
حنیف محمد صاحب کا جو ایک ریکارڈ ایسا ہے کہ جو شاید کرکٹ کے جو ریکارڈ تحریر کرنے والے لوگ ہیں اور جو کمپیئر کرتے ہیں اس طرح کی دلچسپ چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پہلی شخصیت ہیں جن کا ذکر گنیز بک آف वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला एडिशन था जो 1955 में शाये हुआ था कि इन्होंने दुनिया की सुस्त तरीन टेस्ट सेंचुरी उस वक्त स्कोर की थी और ये 142 रन बनाए थे इन्होंने बावलपुर में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 1955 से पहले बनाई थी और इसमें इस सेंचुरी को स्कोर करने में उन्हें 7 घंटे 48 मिनट लगे थे। पर ये जो एक और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पिछले 56 साल से नाकाबिले तस्खीर है वो भी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से है कि जो उन्होंने 337 रन की मैराथन इनिंग खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो स्कोर की थी उन्होंने 970 मिनट में 16 घंटे 10 मिनट।
मकामी ज़राए इब्लाग पर सियासतदानों खिलाड़ियों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हनीफ मोहम्मद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ चैनल्स पर हनीफ मोहम्मद की ज़िंदगी पर खुसूसी प्रोग्राम्स भी दिखाए जा रहे हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
अमेरिका में हरीफ सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं और इस दौरान दोनों का एक दूसरे के खिलाफ तल्ख जुमलों और बयानात का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में रिचर्ड ग्रीन की एक रिपोर्ट शहनाज नफीस की जबानी।
कंजर्वेटिव जुडिशियल वॉच ग्रुप ने हिलरी क्लिंटन की मजीद ईमेल्स जारी की हैं। ये ईमेल्स उस दौर में भेजी और वसूल की गईं जब वो अमरीका की वजीर खारजा थी। इन ईमेल्स का तबादला अमरीकी महकमे खारजा में क्लिंटन के मावनीन और गैर सरकारी तंजीम क्लिंटन फाउंडेशन के ओहदेदारों के माबेन हुआ था। ये खैराती इदारा हिलरी क्लिंटन ने अपने खावन और साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन के साथ मिलकर शुरू किया था। कंजर्वेटिव्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन ईमेल्स से साबित हुआ है कि क्लिंटन फाउंडेशन को मदद देने वालों को महकमे खारजा तक खास रसाई दी गई। क्लिंटन मुहिम इन इल्ज़ामात को रद्द करती है। फ्लोरिडा में कारकुनों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन ईमेल से साबित हुआ है कि क्लिंटन बकौल उनके खेल के लिए अदायगी में मुलव्विस रही हैं।
इट रिवील्ड द लाइज़, द डिसेप्शन, द डिसऑनेस्टी एंड आई से दैट द सिंगल ग्रेटेस्ट अचीवमेंट
इन ईमेल्स ने झूठ, धोखे और बददियानती को बेनकाब किया है और मैं ये कहता हूँ कि इन मसाइल से निकलना ही हिलरी क्लिंटन का अपनी करियर की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये अल्फाज थे डोनाल्ड ट्रंप के। मंगल के रोज डोनाल्ड ट्रंप को उनके उस बयान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मिस क्लिंटन ने असलहे की मलकियत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो असलहे की हिमायत करने वाले क्लिंटन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्लिंटन मुहिम ने इसे ट्रंप की तरफ से क्लिंटन के खिलाफ तशद्दुद उकसाने वाला बयान करार दिया है। आयोवा में एक रैली से खिताब करते हुए मिस क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप का ये बयान हद पार कर गया है। उनके अल्फाज,
आई थिंक इज ए क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन माई अपोनेंट एंड माई सेल्फ। वर्ड्स मैटर माई फ्रेंड्स। And if you are running to be president or you are president of the United States, words can have
मैं आपको वो नाजुक फर्क बता दूं जो मुझ में और मेरे हरीफ में है। मेरे दोस्तों, अल्फाज मानी रखते हैं और अगर आप सदारत के लिए उम्मीदवार हों या आप अमेरिका के सदर हों तो अल्फाज के बहुत ही जबरदस्त नतीजे निकल सकते हैं। ये अल्फाज थे हिलरी क्लिंटन के। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका ये बयान बहुत वाज़े था और इसका मतलब ये था कि वो लोग जो असलहा रखने से मुतल्लिक कानून का तहफ़ चाहते हैं वो मुतहिद होकर हिलरी क्लिंटन के खिलाफ वोट दें। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जनूबी सूडान की हुकूमत ने कहा है कि वो अमरीका की जानिब से अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में बांटे जाने वाली क़रारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद करता है। इस मुसवदे में इलाकाई फौज को जुब्बा और मुल्क के उन इलाकों में तैनात करने का मुतालबा किया गया था जहां मुतशद्दिद तसादुम होने की वजह से हालात सख्त कशीदा हैं। रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट के साथ अंजुम हेरल्ड गिल।
जुबा हुकूमत के वजीर इतलात माइकल माकाऊ का कहना है
کہ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں بھیجی جانے والی کسی بھی فوج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے جنوبی سوڈان کی خود مختاری پر حرف آئے گا۔ مائیکل ماکوئی کا کہنا تھا،
It is our right to object. And if people decide to impose it, then this is outside the convention.
مسترد کرنا ہمارا حق ہے، اور اگر لوگوں نے اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر یہ اقوام متحدہ کے کنونشن اور دیگر مسودات اور علاقائی مسودات سے ہٹ کر ہوگا۔ دنیا میں کہیں بھی آپ از خود نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھار امریکہ اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے کیونکہ وہ عالمی طاقت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے مشن کی فوج کی اس علاقے میں تعینات رہنے کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تعیناتی کی مدت آئندہ جمعے کو ختم ہونے والی تھی۔ انٹر گورنمنٹل اتھارٹی آن ڈیولپمنٹ نامی علاقائی تجارتی بلاک کے سربراہان ادیس ابابا میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ مجوزہ علاقائی تحفظ فوج پر بات چیت کر سکیں۔ جنوبی سوڈان کے حکام نے اقوام متحدہ کے مشن کے تحت کسی محافظ فورس کی تعیناتی کی مخالفت کی ہے۔ مائیکل ماکوئی کا کہنا ہے کہ حکومت کو تشویش ہے کہ اس سے اقوام متحدہ مشن فورس یا کوئی بھی اور فوج ڈرون یا بغیر پائلٹ کے مسلح طیارے استعمال کر سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو نے ترکی کے ساتھ اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ ترکی کی تشویش کا مداوہ کیا جائے، جس سے شکایت ہے کہ مغرب اس کی مکمل حمایت نہیں کرتا۔ نیٹو کی خاتون ترجمان اونا لنگسکو نے بدھ کے روز بیان میں کہا ہے کہ ترکی ہمارا ایک اہم ساتھی ہے جو نیٹو کے مشترکہ کوششوں کے حوالے سے قابل قدر عطیات فراہم کرتا ہے۔ اتحاد کے کثرت رائے پر مبنی فیصلوں میں وہ پورا حصہ لیتا ہے۔ ایسے میں جب ہمیں موجودہ نسل کے سیکیورٹی کے بڑے چیلنج درپیش ہیں۔ لنگسکیو نے یہ بیان مبہم اخباری رپورٹوں کے رد عمل میں دیا جو گزشتہ ماہ ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد ترکی کی نیٹو کی رکنیت کے بارے میں تھیں۔ بقول ان کے، نیٹو کو توقع ہے کہ ترکی عطیات جاری رکھے گا جبکہ ترکی نیٹو کی یکجہتی اور حمایت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ نیٹو کے بیان سے ایک روز قبل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات کے بعد یہ قیاس آرائیاں گردش کرنے لگیں کہ ترکی کے مغرب کے ساتھ مضبوط تعلقات کمزور پڑ سکتے ہیں۔ ترکی نیٹو کی دوسری بڑی دفاعی طاقت ہے۔ یہ مغرب کا ایک اہم ترین اتحادی ہے جسے مشرق وسطی میں عدم استحکام کی غیر معمولی لہر کا سامنا ہے۔ ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے بعد اردوان امریکہ اور یورپی یونین سے انتہائی ناراض رہے ہیں۔ بقول ان کے، وہ ترکی کے حسب ضرورت حمایت نہیں کر رہے۔ ایسے میں جب ملک میں کی جانے والی سخت کارروائی کے دوران ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، مغرب نے اجتناب برتنے اور انسانی اور جمہوری حقوق سے متعلق چوکنا رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے جسے ترکی نے اہمیت نہیں دی۔ تاہم لنگسکیو نے اردوان کو یقین دلایا کہ نیٹو ترکی کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پچھلے سال معلوم تاریخ کی کچھ سب سے بڑی آتش زدگیوں نے انڈونیشیا میں تباہی مچاتے ہوئے خطے بھر میں دھوئیں کے بادل بھیجے اور فضا میں بہت بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دھکیل دی۔ بڑے پیمانے پر آگ بھڑکانے میں ایک کردار پام آئل کی صنعت کا تھا۔ اب جبکہ جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھنے کا موسم ایک بار پھر قریب آ رہا ہے، جس میں ایل نینیو کا موسمیاتی اثر شدت پیدا کر سکتا ہے، پام آئل کی صنعت کی اصلاحات کی کوششوں کو جلد ہی پرکھا جائے گا۔ انڈونیشیا کے علاقے سماٹرا سے وائس آف امریکہ کے ڈیوڈ بوائل کی رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں لوگ کوسی کزا کی رنگت کے جس پھل کی کاشت میں مصروف ہیں، وہ دیکھنے میں بھلا تو لگتا ہے لیکن وہ مقامی اور عالمی دونوں سطح پر ماحولیاتی آلودگی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہلکے پھلکے کھانوں اور آرائشی حسن کی اشیاء میں استعمال ہونے کے باعث پام آئل کی بڑے پیمانے پر عالمی مانگ کی وجہ سے یہ نقد آور فصل انڈونیشیا بھر میں لاکھوں ہیکر رقبے پر دکھائی دیتی ہے۔ اس فصل کے زیادہ تر زیر کاشت رقبے کو زرعی مقاصد کے لیے خشک کرنے کی خاطر سستا ترین اور کم ترین وقت کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، یعنی غیر قانونی طور پر زمین پر خشک کرنا اور جلانا۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں تاریخ میں بدترین آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے اور اس میں اتنی کثیر مقدار میں دھواں پیدا ہوا کہ وہ پھیل کر پڑوسی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور وہ پورے امریکہ بھر میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ مقدار میں گیس پیدا کر سکتا ہے۔ وورو سپورٹینا نیٹ ورک فار ریو فارسٹ ریسکیو کے نام سے ایک غیر سرکاری تنظیم چلاتے ہیں۔ ان کی تنظیم سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی ڈیٹا اور کمیونٹی کے نگرانوں کے ذریعے آتش زدگی اور جنگلوں کی کٹائی کے واقعات کا کھوج لگاتی ہے۔ وورو سپورٹینا کی آواز،
ریو پروونس ہیز لاس اراؤنڈ 5 ملین ہیکٹرز آف نیچرل فارسٹ ناؤ کرنٹلی۔
انڈونیشیا کا صوبہ ریاو اپنے تقریباً 50 لاکھ ہیکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے قدرتی جنگلات سے محروم ہو چکا ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس 80 کے عرصے کے آخری حصے میں موجود 70 لاکھ ہیکڑ رقبے کے جنگلات کے مقابلے میں صرف 16 لاکھ ہیکڑ قدرتی جنگلات باقی بچے ہیں۔ لیکن اس صوبے کے قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق ادارے کے سربراہ ایڈورڈ سینگر کہتے ہیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جنگلات کی نگرانی کے نظام سے آگ لگنے کے واقعات بند ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ایڈورڈ سینگر کہتے ہیں،
Even if there is an El Nino effect this year, we have already made
آگ کا خطرہ کم سے کم کر سکتے ہیں۔ پاک دلان کہتے ہیں،
کبن کلاپا ساوید
During that time that we planted palm oil on the plantation in this village
اور اپنی آئندہ نسلوں کی خاطر وہ زمین کو دوبارہ زرخیز بنانے کے لیے پام کے پودوں کی شاخوں کو مٹی میں دبا کر اس کی کھاد بناتے ہیں۔ انڈونیشیا میں دوسری آبادیاں بھی اسی طرح کے طریقے اور حکمت عملیاں اختیار کر رہی ہیں اور حتیٰ کہ وہ پام کی کاشت کے علاقوں میں سے کچھ حصے کاٹ کر وہاں دوسری فصلیں لگا کر اسے مزید متنوع بنا رہے ہیں۔ اب جبکہ آگ بھڑک اٹھنے کا بدترین موسم جلد ہی شروع ہونے والا ہے، آتش زدگی کے واقعات سے محفوظ رہنے کی ان کوششوں کا امتحان ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ہماری گفتگو کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں، آئیے ان سے کچھ اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماں کا دودھ بچے کی بہترین غذا کہا جاتا ہے، اگر ماں کوئی خاص دوائیں استعمال کر رہی ہو تو کیا پھر بھی یہ دودھ محفوظ ہے؟
دیکھیں، میں اتنا وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ 90-95% دوائیں ایسی ہیں جو کہ عام استعمال کی دوائیاں ہیں، جن کا ماں کے دودھ پہ کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا جس سے کہ بچے کو کوئی رسک یا کوئی خطرہ لاحق ہو۔ بعض اوقات ریئر قسم کی دوائیاں ایسی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں ماں کو کہ اگر یہ آپ لے رہی ہوں جس میں تو بچے کو دودھ نہ دیں، جس میں کیا کمیٹک کینسر کی دوائیاں شامل ہیں، بعض بڑی قوی قسم کی اینٹی بایوٹک شامل ہیں جو کہ بعض امراض کے علاج کے لیے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، سو لہٰذا اس میں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 95% دوائیاں جو اس وقت عام طور پہ دی جاتی ہیں ان کا ماں کے دودھ کے ذریعے سے بچے پہ اثر ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور ہم اسی واسطے ماؤں کو جنرل مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ بالکل بلا تعامل اپنے بچے کو خود اپنا دودھ دیجیے۔
ڈاکٹر صاحب، کیا ماں کی خوراک سے ماں کے دودھ پر کوئی اثر پڑتا ہے، ماں جو کھاتی ہے؟
یہ ایک عام تاثر ہے مگر اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ماں پوری طرح لکوڈ یا فلوئڈ نہ لے رہی ہو، ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہو، تو اسے اس کے دودھ کی اتران اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ عام طور پہ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ جی غذا کے بعض ایسے اجزاء ہیں، پیاز کھا لیا یا پالک لے لی یا دیگر ایسی چیزیں لے لی، تو اس سے دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے یا دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ میاں نے نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر ماں بیلنس ڈائٹ لے رہی ہے، عام خوراک لے رہی ہے، اور خاص طور پہ بچے کو دودھ دیتے وقت اپنی فلوئڈ انٹیک کا خیال رکھ رہی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دودھ کے ذائقے میں۔
بعض اوقات ماں کا دودھ اترتا نہیں ہے فوری طور پر پیدائش بچے کی ہو جاتی ہے لیکن ماں کے پاس دودھ نہیں ہوتا, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
یہ بھی قدرت کا نظام ہے. دیکھیں جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کی ضروریات ایک دو دن کے بچے کی, تین دن کے, چار دن, پانچ دن کے بچے سے بڑی مختلف ہوتی ہے. اللہ میاں نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے 24 گھنٹے میں نوزائیدہ بچے کو اتنی لکوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, پھر دوسرے دن پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تیسرے دن پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ماں کا دودھ جو اترتا ہے وہ بھی بچے کی ضرورت کے مطابق سے اترتا ہے. اور اس میں عام طور پہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے یا ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے جی کہ ماں کا دودھ کافی نہیں ہے, وہ ایک تاثر ہے, اس کا فیزیولوجیکل یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ہم جس طرح آج کل مشورہ دیتے ہیں کہ مائیں بچے کو پیدائش کے گھنٹے کے اندر اندر دودھ پلائیں, اور ہم نے کئی بار یہ بھی دیکھا ہے کہ حالانکہ جراحی یا سیویر انفیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ماؤں نے اپنے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد, چلے پہلے گھنٹے میں نہ صحیح ہے, پہلے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی فیڈ کر دیا ہے. اور یہی ایک ضروری چیز ہے کہ جو کہ ہمارے ہیلتھ ورکرس ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ نرسز ہوں, مڈ وائفس ہوں, ان کو بھی شعور اور اس چیز میں ٹریننگ دینا کہ بریسٹ فیڈنگ سپورٹ کیسی کی جائے پیدائش کے بعد اور پیدائش سے پہلے بھی ماؤں کو کیا پریپریشن دی جائے, یہ بہت ضروری ہے.
یہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا جو بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایران کے رہبر اعلی علی خامنائی اور کئی دیگر اعلی ایرانی حکام کو شکایت ہے کہ ایران جوہری پابندیوں کے خاتمے کے مکمل معاشی فوائد حاصل نہیں کر پا رہا, اور امریکہ اس زمن میں کرائی جانے والی اپنی یقین دہانیوں پر عمل نہیں کر رہا ہے. لیکن بذات خود جان کیری یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بینکوں اور کاروباری اداروں پر یہ واضح کرنے میں ذاتی دلچسپی لی ہے کہ ان کی ایران کے ساتھ جائز کاروبار کرنے پر اب کوئی پابندی نہیں رہی.
We have lifted the sanctions we said we would lift and we have completely kept faith with both the
ہم نے جن پابندیوں کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا وہ اٹھا لی گئی ہیں, اور ہم نے یہ کوشش اپنے پورے اخلاص اور معاہدے کے متن کے عین مطابق کی ہے. امریکی حکام بشمول عبوری نائب وزیر خزانہ ایڈم زوبن کا خیال ہے کہ بعض بینک اور کمپنیاں مختلف وجوہات کی وجہ سے ایران کے ساتھ کاروباری تعلقات استوار کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں.
Some are concerned about their financial transparency. The designation of Iran as a high-risk jurisdiction by FATF, the Financial Action Task Force, the world standard-setting body for anti-money laundering and counter-terrorist financing.
بعض کمپنیوں کو ایران کے ساتھ مالی لین دین کی شفافیت اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو وسائل کی فراہمی کے انسداد کے عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے ایران کو ہائی رسک قرار دیے جانے پر تشویش ہے. بعض کمپنیاں اور ادارے بدعنوانی اور ایران کے ساتھ کاروبار کی راہ میں حائل انتظامی اور دیگر رکاوٹوں کے باعث ہچکچا رہے ہیں, جبکہ بعض کو جوہری میدان سے باہر ایران کے جارحانہ رویے بشمول اس کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت اور بیلسٹک میزائل تجربات پر اعتراضات ہیں. ایڈم زوبن کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کے بعد جہاں ایران زیادہ کاروبار کرنے کا خواہاں ہے وہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ان مسائل اور خدشات کو دور کرنے کے لیے کام کرے, اپنے نظام میں بامانی اصلاحات متعارف کرائے اور ایسا ماحول پیدا کرے جس میں کاروباری ادارے خود کو محفوظ تصور کریں. ایڈم زوبن کے بقول, ہم نے جوہری مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے تھے انہیں پوری احتیاط کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی ہے, جسے آئندہ بھی جاری رکھیں گے, اور ہمارے اس عزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بارے میں واضح رہنمائی کریں گے کہ ایران کے ساتھ کس طرح کے کاروبار کی اجازت ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر جسٹن ٹرینٹس. اور اب سے کچھ دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ جسے آج پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہوں گے واسکو والوچ۔ خالد حنیف کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔